शायद दोस्त जानते हैं कि दरस ये दर्स बाबा समर नकवी साहब ने आना था, उन्होंने देना था, तो वो किसी वजह से नहीं आप
मुझे की एक पहचान कंधों तैयार किए हैं, तो वही आपकी खिदमत में। ठीक है, तो क्या है कि हमारी दानिशगाह में, हमारी यूनिवर्सिटीज में बतौर शिया और जवान क्या जिम्मेदारी
है,
इसके बारे में कुछ नुकात आपकी खिदमत में अर्ज होंगे। सबसे पहली बात यह है कि कुरान की नजर में, सुन्नत की नजर में, अक्ल की नजर में इंसान की हकीकत क्या है, असल हकीकत उसकी क्या है? रूह। ठीक है, इंसान की असल हकीकत कौन सी चीज है? रूह। और बदन एक आला है रूह के लिए, जिसके जरिए से रूह काम करती है। ठीक है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस इंसान को देखो कि कितना अजीब है, जो आंख के जरिए, जो चर्बी के जरिए देखता है, यानी देखता कौन है? इंसान, यानी इंसान की रूह किसके जरिए देखता है? जिस तरह हम क्या मसलन कसी के जरिए या बेलचे के जरिए जमीन खोदते हैं, खोदता कौन है?
इंसान।
लेकिन किसके जरिए से?
कसी
के जरिए से। उसके हाथ में आला कौन सा है?
कसी।
इसी तरह से देखता कौन है? मौला के फरमान के मुताबिक देखता कौन है? इंसानी रूह। ठीक है, और देखती किसके जरिए है? आंख के जरिए। दूसरे लफ्जों में आंख नहीं देखती, कौन देखता है?
रूह।
दोस्त थोड़ा थोड़ा साथ बोलेंगे, ठीक है, लेकिन रूह आंख के जरिए देखती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से कुछ लोगों ने जब कहा कि एतराज किया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि माद की बात करते थे कि दुनिया के बाद एक और दुनिया है, इंसान उसमें उसका हिसाब किताब होता है, या उसे नेमतें मिलती हैं या उसे सजा मिलेगी उसके किरदार के मुताबिक, या उसने जो बोया होगा वही वहां पे काटेगा। तो वो इतराज करते थे कि हम जब गल सड़ जाएंगे, जिस्म क्या होता है? इंसानी जिस्म, इंसान मरता है तो उसको कुछ अरसे के बाद गल सड़ जाता है, तो 30-40 साल में इंसान की हड्डियां भी गल सड़ जाती हैं। तो उन्होंने इतराज किया कि जब देखो ये नबी कैसी बातें करता है, कहता है मैं खुदा का नबी हूं, और कहता है कि जब हम गल सड़ जाएंगे तो हमें दोबारा से जिंदा किया जाएगा, जब हम गल सड़ जाएंगे हमारी मट्टी, हम मट्टी हो जाएंगे और बिखर जाएंगे हमारे अज्जा, तो हमें कौन जिंदा करेगा? तो जहां पर कुछ और जवाब दिए कुरान ने, एक जवाब ये दिया कि तुम वो जो तुम हो गल सड़ नहीं जाते, बल्कि कहां जाते हो? मलकुल मौत तुम्हें निकाल लेते हैं, मलकुल मौत रूह ही कब्ज करता है ना, तो कुरान कहता है कि मलकुल मौत तुम्हें निकाल लेता है, निकालता है तो कहां जाते हो? सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊ, फिर तो हम खुदा की तरफ पलटा दिए जाते हो। ठीक है, लिहाजा असल इंसानी हकीकत उसकी रूह है, बदन रूह के लिए एक आला है जिसके जरिए से रूह इस जिंदगी में काम मुख्तलिफ अंजाम देती है, और मरने के बाद वो रूह जो है मलकुल मौत हजरत इज़राइल उसे क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, कब्ज कर लेते हैं और खुदा के हजूर चली जाती है। ठीक है, वैसे भी क्या है, क्या इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की ही मिल्कियत हैं, खुदा की ही तरफ से हैं, और हमने लौटना भी किस तरफ है?
खुदा
की तरफ। तो ये है इंसान की हकीकत। तो ये रूह जो है ये दो चीजों की, खुदा ने इंसान को बनाया और उसके जिम्मा ये रखा कि वो अपनी आजादी और इख्तियार से, यानी अपनी मर्जी से तकामल और तरक्की की राह तय करे। ठीक है, चाहे तो तकामल और तरक्की की राह तय करे, चाहे तो तनज्जुली। ठीक है, तो उसको दोनों राहें भी दिखा दी, अच्छाई की राह और बुराई की राह। ठीक है, तो ये जो रूह है इंसान की, ये दो चीजों के जरिए कामिल होती है। रूह इंसान जिस तरह जिस्म हमारा किस तरह से कामिल होता है, मसलन खाने पीने से, ठीक है ना, अच्छी गजा खाने से, साथ उसके मसलन वर्जिश करने से, रूह किस तरह कामिल होती है? दो चीजों से। وہ دو چیزیں کون سی ہیں جی؟ اور ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح ان دو چیزوں کے ذریعے ہماری روح کامل ہوتی. اور ایمان لانے کے لیے کس چیز پہ ایمان لایا جائے ہمیں اس چیز کا جاننا ضروری ہے. لہذا ایمان لانے کے لیے ہمیں اس سے پہلے جس چیز پہ ایمان لانا ہے اس کا علم ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ علم کی روح کی ترقی کے لیے. ایمان کی جو علم حاصل کیا ہے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس پہ ایمان بھی لایا جائے. یہ نہیں کہ ایک چیز سمجھ آئی ہے اس کا علم حاصل ہے اس کا ہم کیا کر دیں انکار کر دیں. ٹھیک ہے؟ اچھا تو علم ہے ایمان ہے اور پھر کیا ہے عمل صالح. اب یہ جو عمل صالح ہے یہ دو طرح کے عمل ہیں. کچھ عمل انفرادی ہیں کچھ اجتماعی ہیں. دونوں انسان کے تکامل اور ترقی میں برابر کے شریک. جہاں پہ نماز پڑھنے سے انسانی روح کمال تک پہنچتی ہے وہیں پہ جہاد کرنے سے انسانی روح کمال تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ انسانی روح کے یہ دو پہلو تھے اسی لیے اسلامی تعلیمات بھی کچھ انفرادی ہیں اور کچھ کیا ہیں اجتماعی ہیں. تو ہمیں تکامل تک پہنچنے کے لیے بطور انسان جو ہماری خلقت کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں جہاں پہ ایمان کی ضرورت ہے وہیں پہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے. اور عمل بھی جہاں پہ ہمیں انفرادی افعال انجام دینے ہیں نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے غیبت نہیں کرنی ہے اسی طرح سے ہمیں اجتماعی افعال بھی انجام دینے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسلام میں جہاں انفرادی افعال ہے وہیں اجتماعی فرائض ہیں. ٹھیک ہے؟ جہاں پہ انفرادی واجبات ہیں انفرادی محرمات ہیں اسی طرح سے اجتماعی واجبات اور اجتماعی محرمات ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ ہماری خلقت کا مقصد. ٹھیک ہے؟ اب اسی مقصد کو ہم نے پوری زندگی میں کیا کرنا ہے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ علم بولے دوست, ایمان, عمل صالح. عمل صالح بھی دو طرح کا. کتنی طرح کا؟ دو طرح کا, انفرادی اور اجتماعی. انہی کاموں کے ایک حصے کو ہم نے اپنی دانشگاہوں میں انجام دینا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ پوری زندگی کے لیے یہی کام ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کام کا ایک حصہ ہمیں کہاں پہ انجام دینا ہے؟ اپنی دانشگاہوں میں, یعنی اپنی یونیورسٹیز میں, یعنی اپنے کالجز میں. ٹھیک ہے؟ تو طے یہ ہوا کہ اسلام دین اجتماع ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف انسان اور خدا کے بیچ میں ہے, جو رابطہ ہے اس سے تعلق ہے. انسان کے معاشرے میں جو انسان کا معاشرے کے ساتھ جو رابطہ ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ. یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے. کسی اور دین کے بارے میں صحیح ہو اسلام کے بارے میں صحیح بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ دیکھیں اسلام اتنا حساس ہے اجتماعی چیزوں کے بارے میں, اجتماعی تعلیمات کے بارے میں, معاشرے کے اندر ڈسپلن کے بارے میں, کہ حکم ہے کہ اگر دو لوگ سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کریں. کیا کریں؟ ایک کو اپنا, کہ راستے میں جو فیصلے کرنے ہیں ٹھیک ہے دوسرا مشورہ دے گا لیکن فیصلہ کرنے والا ایک ہو. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ ہیں. وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. تو انہوں نے جہاں انفرادی فرائض انجام دیے, جہاں عبادتیں انجام دیتے تھے وہیں پہ اجتماعی فرائض انجام دیتے تھے, وہیں پہ دین کی تبلیغ کرتے تھے, وہیں پہ مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام اسلامی حکومت کے قیام کا کیا. ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح خاص طور پہ جو غدیر کو مانتا ہے, کیا شہید فرماتے تھے, جو غدیر کو مانتا ہے وہ کسی باطل حکمران کو مان ہی نہیں سکتا. غدیر کا معنی ہی کیا ہے کہ معاشرے کی رہبری حضرت علی علیہ السلام کا حق تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد امام حسن, کرتے کرتے ابھی امام مہدی علیہ السلام, اور جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں تو انہوں نے ہمارے ذمہ کس کی اطاعت لگائی ہے؟ حکومتی لحاظ سے ولی فقیہ کی, انفرادی حکام میں مراجع کی, حکومتی اجتماعی معاشرے کے حکام میں کس کی پیروی ہے؟ ولی فقیہ کی. حتیٰ مجتہدین کے لیے بھی کس کی پیروی ہے؟ ولی فقیہ کی, ٹھیک ہے. اچھا, تو طے یہ ہو کہ اسلام اجتماعی دین ہے, اس کا تھوڑی سی دلیل بھی عرض کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اچھا, تو اب ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے لحاظ سے کامل بنانا ہے اور عمل کے لحاظ سے بنانا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہمارا مین وظیفہ ہمارا دانشگاہوں میں یہی ہے, دانشگاہ میں بھی یہی ہے, گھر میں بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. اور دانشگاہ کے بعد جب ہم جاب کر رہے ہوں گے, معاشرے کے اندر جو کام کر رہے ہوں گے, اس میں بھی ہمارا وظیفہ یہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے تھوڑی دیر میں کچھ چیزیں عرض کروں گا کہ جو ہمیں دانشگاہوں کے اندر جو کام کرنے ہیں اسی کے سائے میں, مثلاً علم کے حوالے سے ہمیں دانشگاہوں میں کون سا کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. عمل, انفرادی عمل سے ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے, اور اجتماعی فرائض میں ہمیں دانشگاہوں میں کیا کام انجام دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جو ایک بہت بڑی مصیبت ہے, ایک بہت بڑی آفت ہے ایمان متدین لوگوں کے لیے, دیندار لوگوں کے لیے, ہمارے معاشرے میں دیندار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آفت ہے, وہ کیا ہے کہ دین کی جو تعلیمات ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا اسوہ ہیں, اور آئمہ اطہار جو ہمارا اسوہ ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, اور جس چیز کو عقل بھی کہتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا محور وظیفہ ہو, ذمہ داری ہو. یعنی آپ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہوں, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, ابھی میں کون سا کام کروں اور کون سا کام نہ کروں, اس کی تشخیص کس طرح سے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, شرعی لحاظ سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. زندگی کا ہر کام, چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو, اس کو انجام دیتے ہوئے آپ کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ ذمہ داری کو. لیکن ہمارے ہاں کیا مصیبت ہو گئی ہے, ذمہ داری کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. جو دیندار لوگ ہیں وہ ثواب کو مد نظر رکھتے ہیں. کس کو مد نظر رکھتے ہیں؟ چونکہ کچھ روایات میں ہے یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا, فلاں کام کرو گے تو اتنا. اور مثلا اس طرح کے لوگ کیا کریں گے کہ ابھی مثلا اس وقت شیعوں کے دفاع کے لیے اگر ضرورت ہے کہ باہر نکلا جائے, ڈٹا جائے, احتجاج کیا جائے, حکومت پہ اور جنسیز پہ پریشر ڈالا جائے, تو جو وظیفہ محور ہے, جس کی زندگی کو وظیفہ چلا رہا ہے, ذمہ داری چلا رہی ہے, وہ کیا کرے گا؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے, مجھے ڈٹنا ہے, مجھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. لیکن جو لوگ ثواب محور ہیں, جن کی زندگی ثواب کے گرد چرختی ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, وہاں تو ممکن ہے ڈنڈے بھی پڑے, ممکن ہے گولیاں بھی چل سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ممکن ہے جیل بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہے گا, میں گھر میں اسی کمرے میں اتنی رکعت, ہزار رکعت مثلا نماز پڑھ لوں گا, میں اتنی تسبیحیں پڑھ لوں گا, میں اتنی خیرات دے دوں گا, ٹھیک ہے. یہ چیز دین کے مطابق نہیں ہے, ایسی دینداری انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتی. اور وہ ثواب بھی جو ہے, اگر آپ کا وظیفہ باہر نکلنا ہے, آپ گھر بیٹھ کے ذکر پڑھیں تو اس کا ثواب بھی, اگرچہ ذکر ہے ثواب ہوگا, لیکن وہ بہت ہی محدود ہوگا. اور آپ نے جو وظیفے پہ عمل نہیں کیا, آخرت میں آپ سے باز پرس ہوگی, ممکن ہے اس کی وجہ سے آپ کو کہاں جانا پڑے, جہنم جانا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں کہ جو وظیفہ ہے وہ انجام دو. اب کربلا میں وظیفہ یہ تھا کہ جاؤ کیا کرو، اپنی جان دو. امام السلام نے ایک شخص تھا، ہور اس کا نام تھا، اسے دعوت دی کہ آؤ، خود چل کے گئے، آؤ میرا ساتھ دو. تو اس نے کہا میں تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ میرا گھوڑا بہت اچھا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے کبھی بھی کسی کا اس گھوڑے پہ پیچھا نہیں کیا مگر یہ کہ اس تک پہنچا، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی میں نے اس گھوڑے پہ بھاگا نہیں ہوں مگر یہ کہ میں دشمن سے آگے نکل گیا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جب تم خود نہیں آنا چاہتے تو ہمیں تمہارے گھوڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب وظیفہ باہر نکلنا ہے تو تب تسبیحوں سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا نقطہ یہ تھا کہ زندگی جو ہماری ہے اس کا محور کیا ہونا چاہیے، وظیفہ. بولیں ساتھ تھوڑا دوست، وظیفہ کیا ہونا چاہیے، محور کیا ہونا چاہیے زندگی کا، وظیفہ. وظیفہ یعنی وہ وظیفہ نہیں جو بورڈ کے امتحان کے بعد ملتا ہے، کون سا وظیفہ، یعنی ذمہ داری، ٹھیک ہے. ثواب کی بجائے زندگی کا مرکز و محور کیا ہونا چاہیے، وظیفہ، ٹھیک ہے. لہذا ہم دانشگاہ میں ہوں، دانشگاہ کے بعد کی زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے، گھر میں ہوں، کہیں پہ بھی، تو ہمیں ہر لحاظ سے دیکھنا ہے کہ انفرادی لحاظ سے ہمارا وظیفہ کیا ہے اور اجتماعی لحاظ سے ہمارا وظیفہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو طے یہ ہوا تھا کہ انسان کتنی چیزوں سے کمال تک پہنچتا ہے، کون سی، بیسیکلی دو ہیں، ایمان اور عمل صالح. لیکن ایمان لانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، علم کے لیے، اور عمل صالح کتنی قسم کا ہے، دو قسم کا، انفرادی اور اجتماعی، ٹھیک ہے. انفرادی، کچھ انفرادی واجبات ہیں ان کو انجام دینا ہے، کچھ انفرادی محرمات ہیں یعنی حرام چیزیں ان سے بچنا ہے، اسی طرح سے کچھ اجتماعی واجبات ہیں ان کو انجام دینا ہے، کچھ اجتماعی محرمات ہیں ان کو ان سے بچنا. مثلا اجتماعی محرمات میں کیا ہے، جہاد میں فرار ہے، جہاد میں فرار کرنا قرآن میں اسرار سے کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں کس پہ دلالت کرتی ہیں، کس طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اسلام جہاں پہ انفرادی فرائض رکھتا ہے وہاں پہ اجتماعی فرائض انجام اس میں موجود ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اچھا اب جب ہم دانشگاہ میں ہیں تو ہم ایک طرح سے دانشگاہ، یعنی اب یاد ہو گیا نا دانشگاہ کا معنی، بھی کیا مراد تھا، یونیورسٹی. اب جب ہم یونیورسٹی میں ہیں، ایک اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک طرح سے وہاں پہ تشیع کے سفیر اور نمائندہ ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم تشیع کے سفیر اور نمائندہ ہیں تو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے، نمائندگی کرنی. نمائندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، لفظی لحاظ سے نمائندہ کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو دکھانے والا، ٹھیک ہے، اس چیز کو دکھانے والا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نمائندگی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم نمائندہ ہیں تشیع کا دانشگاہ میں، یا ایک الہی تنظیم آئی ایس او کا ہم کا نمائندہ ہیں ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ کام کرنے ہیں فکری لحاظ سے تاکہ ہم نمائندگی کر سکیں، کچھ کام کرنے ہیں عملی لحاظ سے تاکہ ہم نمائندگی کر سکیں. فکری لحاظ سے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ہم نے نمائندگی کرنی ہے اس کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، جس چیز کی ہم نے نمائندگی کرنی ہے اس کا کیا ہونا ضروری ہے، علم. اگر ہم اس کو جانتے ہی نہیں تو ہم اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. یہ ہوتے ہیں نا میڈیکل ریپ ہوتے ہیں، کسی دوائی بنانے والی کمپنی کے نمائندہ ہوتے ہیں، وہ دوائی بیچنے کے لیے ڈاکٹر کو قائل کرتے ہیں کہ وہ یہ دوائی لکھے. اگر یہ جو دوائی بیچنے والی کمپنی کا نمائندہ ہے میڈیکل ریپ، یہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اسے وہ جو دوائی ہے اس کی خصوصیات کا علم نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس مرض سے شفا کا علاج ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتنی ڈوز یوز کرنی ہے، کب استعمال کرنی ہے اور کن مریضوں کو یہ استعمال نہیں کرانی، تو وہ نمائندگی کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. تو ہم اگر آئی ایس او کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں, تشیع کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں, مکتب اہل بیت کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس مکتب کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نہیں پہچانتے ہوں گے تو ہم نمائندگی سیدھی سی بات ہے نہیں کر سکتے, اور اگر کرنا بھی چاہیں گے تو الٹ کر دیں گے. جس کو علم نہیں ہے مکتب کا, وہ اپنے لحاظ سے مکتب کا دفاع کر رہا ہوگا, دراصل کیا کر رہا ہوگا, نقصان پہنچا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہمیں سب سے پہلے مکتب سے آشنا ہونا ہے. مکتب سے آشنائی کے لیے مین تین مکتب کے حصے ہیں. ایک کیا؟ عقائد, عقائد اس کے وسیع معنوں میں. دوسرا کیا ہے؟ اخلاق. تیسرا کیا ہے؟ احکام. کیا کیا ہے بولیں دوست ذرا؟ عقائد ہے, اخلاق ہے, اور احکام ہے. ان سے ہمیں ضروری حد تک آشنائی ضروری. ٹھیک ہے, اگر ہم نے نمائندگی کرنی ہے, اور ہمیں کرنی ہے چونکہ ہم نے طے کیا کہ ہماری زندگی کیا ہونی ہے, وظیفہ محور, اور یہ نمائندگی کرنا ہمارا کیا ہے, وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو عقائد دو لحاظ سے ضروری ہیں. ایک خود ہمارے اپنے لیے ضروری ہیں, چونکہ اگر ہمیں عقائد کا علم نہیں ہوگا تو ہم ایمان کیسے لائیں گے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ اپنے مکتب کے دفاع کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, لوگ وہاں پہ کہیں گے شیعہ فلاں کام کرتے ہیں, شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں, شیعہ حضرت علی کو مثلا نبی مانتے ہیں, کرتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں. اگر ہمیں اپنے عقائد معلوم نہ ہوں تو ہم وہاں پہ دفاع نہیں کر سکتے. یا وہ کوئی اعتراض کریں ہم اس ہمارے عقیدے پہ, اور ہمیں اس عقیدے کی دلیل معلوم نہ ہو, عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو قرآن و سنت سے, تو ہم وہاں پہ دفاع نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, لہذا ہمیں اپنے عقائد کو جاننا ضروری ہے. اسی طرح سے ہمیں اخلاق کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہمیں احکام کا علم ہمارے لیے ہونا ضروری ہے, انفرادی احکام کا بھی اور اجتماعی احکام کا بھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب عقائد جو ہے یہ تھوڑے وسیع معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح مثلا ایک تو ہے نا, ہم کہتے ہیں توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت, اصول دی. یہی عقائد نہیں ہے, عقائد ایک وسیع میدان ہے. ٹھیک ہے, مثلا یہی بات جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے, اس کی ہمارے پاس دلیلیں ہونی چاہیے. کوئی کہے کہ اسلام میں تو اجتماعی فرائض ہے ہی نہیں, اسلام تو مثلا صرف انسان کے خدا تک رابطے سے کیا ہے, محدود. ہر دین کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان میں رابطہ سے ہوتا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رابطہ ہو, ایک انسان کا معاشرے کے ساتھ کیا رابطہ ہو, اس سے دین کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو اب آپ کو اگر اس بات کی دلیلیں نہیں معلوم, وہاں پہ دین کا دفاع کر سکیں گے آپ؟
نہیں
کر سکتے. ٹھیک ہے, لہذا آپ کو پتا ہونا چاہیے سیکولرزم کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا دلیلیں ہیں. اگر ہم سیکولرزم کے مقابلے میں حکومت اسلامی کے قائل ہیں تو حکومت اسلامی کی کیا دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ولایت فقیہ کے قائل ہیں تو ہمیں یہ ساری عقائد کی آباس ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ولایت فقیہ کے قائل ہیں تو ہمیں اس کی دلیلیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ولایت فقیہ کے قائل ہیں تو اس پہ ہونے والے اعتراض کا جواب ہمیں آنا چاہیے. کوئی کہے کہ ولی فقیہ تو ڈکٹیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں, ہوتے تھے, اپنی مرضی سے کرتے تھے, شیعوں میں ولی فقیہ ایسا ہی ہوتا ہے, تو ہمیں اس اعتراض کا جواب آنا چاہیے. نہیں آتا ہوگا تو ہم دفاع نہیں کر پائیں, اور وہ جب اعتراض کرے گا ہم خود بھی شک میں پڑ جائیں, ہمارا اپنا دین بھی کیا ہو جائے گا, متزلزل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو عقائد ہیں ان کو سیکھنے کے لیے, عقائد اس وسیع معنوں میں, ٹھیک ہے, سیکولرزم کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, اچھا ہمارے ہاں جو اسلامی جمہوریت ہے وہ کیا ہے, مغربی جمہوریت کیا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا اسی طرح سے دوسری جو ابحاث ہیں, ٹھیک ہے, یعنی عقائد وسیع معنی میں, ولی فقیہ کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, منتخب کیسے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں, ہم اس طرح کی ساری چیزیں عقائد کے حصہ کے طور پہ انہیں ہمیں آنا چاہیے. اب ان کو سیکھنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے, اسلام کی عقائد وسیع معنوں میں ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, ہمارے پاس کون سے وسائل موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو بہترین چیز ہمارے پاس موجود ہے, پہلے مرحلے میں شہید حسینی کے آثار ہیں. ٹھیک ہے نا, کون سی چیز ہے؟ شہید حسینی کے آثار ہیں, کئی کتابیں موجود ہیں, انہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک ہمارا دانشگاہ کے اندر فرض کیا ہے کہ ہم شہید حسینی کے آثار کا کیا کریں, مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, اگر ہم وظیفہ محور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, شہید حسینی کے آثار کا مطالعہ. اگر وہ کر پاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, شہید مطہری کے آثار کا مطالعہ کی ضرورت. ٹھیک ہے, شہید مطہری کے آثار کے مطالعہ پہ سبھی بزرگان نے تاکید کی ہے. ٹھیک ہے, امام خمینی نے شدت سے تاکید کی ہے. ٹھیک ہے, انتہائی شدت سے, رہبر معظم کی انتہائی شدت سے اس پہ تاکید موجود ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ خود رہبر معظم کہتے ہیں کہ میں نے خود اسلام ناب یعنی اسلام حقیقی شہید سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ, ان کے واقعات میں موجود ہے کہ میں نے ایک دفعہ شہید مطہری کو کہا کہ آپ میرے استاد ہیں, تو انہوں نے کہا آپ نے تو میرے پاس درس نہیں پڑھا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اسلام ناب آپ کے آثار اور ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, اتنی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم اگر اسلام ناب حقیقی تشیع جاننا چاہیں تو ہمیں کس چیز کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, شہید مطہری کے آثار. اب الحمدللہ اچھی خاصی ان کی کتابوں کی جو ہے, اچھی خاصی کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر اسی طرح سے آغا مصباح کے آثار ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ اردو میں بھی آ رہے ہیں. خود ان کے بارے میں رہبر معظم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. ٹھیک ہے, مثلا کہا کہ جو لوگ امام خمینی اور شہید مطہری سے استفادہ نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ آغا مصباح سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک مستقل ہمارا برنامہ ہونا چاہیے دین کو سیکھنے کا, پرماننٹ, روزانہ مثلا 20 منٹ سے ہم شروع کرتے ہیں یا آدھا گھنٹہ سے شروع کرتے ہیں, جس طرح ہم ہر روز انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, جس طرح ہم ہر روز دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہیں, وہاں پہ ہمارا ایک مستقل برنامہ ہونا چاہیے دین سیکھنے کا. اور دین سیکھنے کا بہترین طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اسی طرح سے ہمیں حالات حاضرہ سے آگاہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے وظیفہ محور زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, وظیفہ کو پہچاننا ہے. کیا کرنا ہے, وظیفہ کو پہچاننا. اگر ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, ہمارے مکتب کا دشمن کون ہے, دوست کون ہے, ٹھیک ہے, باہر کا دشمن کون ہے, اندر سے دشمن کون ہے. اسلام میں ہمیشہ سے کیا ہے, جہاں پہ کفار اور وہ والے دشمنوں کے خلاف جہاد اور ان کی چالوں سے آگاہی اور ان کا مقابلہ کرنے کا کہا گیا, وہاں پہ اندرونی دشمنوں سے مقابلے کا بھی کہا گیا, جنہیں کہ قرآن میں کس اصطلاح سے یاد کیا گیا ہے, منافقین. ٹھیک ہے, تو ہمیں ضروری ہے کہ منافقین اس دور کے چند لوگ نہیں تھے, ہر قوم اور ہر ملت میں ہر دور میں منافقین ہوتے ہیں, یہ اندرونی دشمن. تو ہمیں اپنے اندر دشمن کو پہچاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ہماری ملت کس مرحلہ پہ ہے, کس لیول پہ ہے, تاکہ ہم اپنا وظیفہ تشخیص دے سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام کرنے کے لیے ہمیں حالات حاضرہ سے باخبر رہنا ضروری ہے. صرف یہی نہیں کہ جو خبر ہم سنیں وہی مان لیں, بلکہ ہمیں سیاسی تحلیل کرنے کا صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کسی نے, آپ نے ایک چینل سے خبر سنی ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس میں کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلط ہے. ٹھیک ہے, اس میں کون سی بات ہمارے مکتب کے مطابق ہے, کون سی مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا ہمیں بصیرت ہونا چاہیے. بصیرت کا یہ مطلب ہے کہ ہم حالات سے آگاہ ہوں اور حالات کا تجزیہ و تحلیل کر سکتے ہوں. یہ استعداد ہمیں میں ہمیں آنے ہم میں وجود میں آنی چاہیے. اور اس کے وجود میں آنے کے لیے کیا ہے کہ ہم سب سے پہلا مرحلہ کیا حالات حاضرہ سے آگاہی ہے. اور اس کا پہلا سب سے پہلا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم ان چینلز اور ان رسائل اور جریدوں اور ان سے استفادہ کریں جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو کہ یہ صحیح لکھتے ہیں. آہستہ آہستہ جب ہماری تحلیل کی صلاحیت بڑھے گی تو ہم دوسروں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. چونکہ جب تک آپ کو تیراکی نہیں آتی تو ایک دم دریا میں چھلانگ نہیں لگاتے, بلکہ چھوٹی جگہ پہ تیراکی سیکھتے ہیں, پھر آگے بڑی جگہ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی,
ماشاءاللہ.
تو
اللہم
صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, تو ریورنڈ معظم نے بھی ایک دفعہ نوجوانوں سے جو خطاب کیا تو اس میں تین چیزوں پہ تاکید کی تھی, علم, ورزش اور معنویت. علم, ورزش اور
معنویت,
چونکہ کہا کہ انسانی اصل حقیقت کیا ہے,
معنویت,
روح. ٹھیک ہے نا, لہٰذا روح کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, معنویت کی. اور جسم اس روح کے لیے ایک آلہ ہے اس دنیا میں, تو جب تک ہم نے یہ اس دنیا میں کام انجام دینے ہیں, اس جسم کے ذریعے انجام دینے ہیں, تو ایک حد تک ہمیں جسم کا بھی خیال رکھنا ہوا. اس کے لیے کیا ہے,
ورزش.
ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہے کہ اب جب ہم تعلیمی ادارہ میں ہیں تو ایک کام ہمارا تعلیم ہے. ٹھیک ہے, تعلیم بھی دو طرح کی ہو گئی. ایک تعلیم جو ہر انسان کو حاصل کرنا ہے, جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی, وہ تعلیم اور وہ علم کس کے لیے ضروری تھا, ایمان کے لیے ضروری تھا, عقائد کا علم اور باقی چیز, اخلاق کا علم. اور وہ ٹھیک ہے, ایک اور علم بھی ہے, وہ علم بطور ٹول ہے. ٹھیک ہے, وہ علم کون سا ہے جو ہم دانشگاہوں میں سیکھ رہے ہوتے ہیں, کون سا علم ہے جو ہم یونیورسٹیز میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمیں اپنے مکتب کا علم حاصل کرنا ہے وہیں پہ ہمیں ہم یونیورسٹیز میں جو علم سیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہمارے لوگوں کو سب سے اوپر ہونا چاہیے. ایک وظیفہ ہمارا یہ. ٹھیک ہے, یعنی ہم تنظیم اور تعلیم ایک ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم تنظیمی لحاظ سے اجتماعی فرائض ادا کر رہے ہوں, ایک بہترین ہم آئی ایس او کا رکن ہوں, ایک بہترین عضو ہوں, فعال عضو ہوں, وہیں پہ ہم تعلیمی لحاظ سے بھی ایک بہترین اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے نا, تعلیم کے میدان میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسوے موجود ہیں. ٹھیک ہے, جن میں سب سے ہمارے لیے شناختہ شدہ ڈاکٹر محمد علی نقوی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بہترین ڈاکٹر بھی تھے اور تنظیمی لحاظ سے بھی کوئی ان سے زیادہ فعال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح شہید چمران. ٹھیک ہے, اب معلوم ہے کہ ان کے نمبر ہمیشہ کتنے آتے تھے, 20. کتنے آتے تھے, 20. 100 نہیں آتے تھے, 20 آتے. کیوں, ایران میں امتحان ہی 20 کا ہوتا ہے. صحیح ہے, تو ان کے نمبر کتنے آتے تھے, 20. چونکہ وہاں پہ امتحان میں نمبر ہی 20 ہوتے ہیں, 20 میں سے مارکنگ ہوتی. ٹھیک ہے, تو ان کی زندگی آپ دیکھیں, جب وہ مثلا ادھر تہران میں پڑھ رہے تھے تو بہترین اسٹوڈینٹ تھے, امریکہ میں پڑھ رہے تھے تو بہترین, جہاں پہ وہ معنویت میں اتنے آگے تھے. اگر آپ ان کی ڈائری پڑھیں اس میں ایسے ایسے کلمات, عارفانہ کلمات موجود ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی. ٹھیک ہے, معنویت کے لحاظ سے اتنے بلند, تعلیمی لحاظ سے ہمیشہ بہترین. ٹھیک ہے, اور دوسری تنظیمی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ فعال, اور وظیفہ محور زندگی میں بھی انتہائی آگے. آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ میں پڑھ رہے تھے, جب انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے, تو وہاں سے کہاں جاتے ہیں, مصر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد کہاں جاتے ہیں, لبنان. ٹھیک ہے, کہاں, کون سی چیز محور ہے, وظیفہ. وہاں سے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے ایران میں, تو وہ ایران میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کس چیز کو دیکھ رہے ہیں, جبکہ اگر وہ ثواب محور زندگی ان کی ہوتی تو ان کے لیے کیا بہترین تھا, امریکہ میں بہترین یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے تھے, ریسرچ وغیرہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 7 تسبیحاں پڑھتے رہتے. ٹھیک ہے نا, وہی وہاں بہترین پیسہ کماتے, بہترین گھر لیتے. ٹھیک ہے, بہترین گاڑی, ساری چیز مزے سے زندگی گزارتے, ساتھ کیا پڑھتے, تسبیح. جبکہ وہ کیا تھے, وظیفہ محور تھے, ٹھیک ہے, چونکہ وہ اسلام کی حقیقی شناخت رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں, جیسے ایک بزرگوار تھے شہید سیاد شیرازی, ٹھیک ہے, ان کا ایک شاید کلپ دوستوں نے دیکھا بھی ہو. یہ وہ شخصیت ہیں, فوجی جنرل تھے کہ جن کے تابوت کو, ٹھیک ہے نا, جن کے جنازہ تابوت میں بند ہوتا ہے نا جنازہ, اس کو رہبر معظم نے تابوت کو بوسا دیا ہے, رہبر معظم نے ان کے تابوت کو بوسا دیا, ٹھیک ہے. یہ بھی اسی طرح ان کی زندگی تھی, آگاہی کے لحاظ سے انتہائی آگاہ مطالعہ رکھنے والے. ایک دفعہ ان کو بھیجا گیا امریکہ میں, یہ آرمی میں تھے عشاء کے دور سے, تو ان کو امریکہ میں بھیجا گیا. وہاں پہ رمضان میں ان کی ٹریننگ تھی, دو لوگ کئی ملکوں سے دو دو لوگ وہاں پہ بلائے گئے, رمضان کا مہینہ تھا, ان کی ٹریننگ تھی. ایک تو چونکہ فکری سے لحاظ سے مضبوط تھے اور مکتب کا نمائندہ تھے, تو ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ دوسروں کے لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کرتے تھے, اپنے مکتب کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے. دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان میں صبح درس ہوتے تھے, ٹریننگ کے لیکچرز ہوتے تھے, زور کے بعد ٹریننگ ہوتی تھی, فوجی پریکٹیکل ٹریننگ زور کے بعد رمضان میں روزہ رکھ کے, ٹھیک ہے. اور جب ریزلٹ آیا تو یہ ان سب لوگوں میں فرسٹ آئے تھے. جب ریزلٹ آیا, ٹھیک ہے, روزہ رکھ کے صبح لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں, بعد از زور ٹریننگ کر رہے ہیں, اور آخر میں کیا ہوتا ہے, فرسٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے, اسوہ ہیں, عملی نمونہ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت سے افراد ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور نمونہ عرض کر دوں, ابھی پیچھے شہید ہوئے ہیں ایک کمانڈر, سردار احمدی مقدم تہرانی, ٹھیک ہے. یہ ایران کا آپ کو بھی معلوم ہے کہ میزائل سسٹم انتہائی ایڈوانس میزائل سسٹم ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا انہوں نے بنایا, ٹھیک ہے, مانویت کے لحاظ سے انتہائی آگے, ٹھیک ہے. اور اس طرف سے وہ سارا میزائل سسٹم انہوں نے توسل کے لیے, اہل بیت سے توسل کے لحاظ سے انتہائی آگے. ان کے خاطرات میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روس گیا ہوا تھا میزائل وغیرہ خریدنے کے چکر میں, تو ان کے کمانڈر سے بات ہوئی تو اس نے ہمیں ایک میزائل کے بارے میں بتایا, اس کے مختلف فنکشنز وغیرہ بتائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہمیں دے دیں, اس نے کہا یہ آپ لوگوں کو ہم نہیں بیچیں گے. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہم یہ بنا لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں, وہ مسکرایا, خاص معنی دار تھی کہ سرکار کہ تم یہ لوگ نہیں بنا سکتے. کہتے ہیں میں واپس آیا تو میں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں 3 دن توسل کیا, اور وہیں پہ میرے ذہن میں آئیڈیا آ گیا کہ اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو بنا لیا, ٹھیک ہے. ابھی مثلا انہوں نے, ایرانیوں نے امریکہ سے ایک S-300 میزائل سسٹم خریدنے کا طے ہوا تھا روس سے, ٹھیک ہے, لیکن امریکن پریشر کی وجہ سے روس نے وہ سودا طے کرنے کے بعد میزائلز نہیں دیے, لیکن انہوں نے اب اس سے بہتر میزائل بنا لیے, ٹھیک ہے. چونکہ ان کا میزائل لیکوڈ فیول یوز کرتا ہے, ان کا میزائل سالڈ, اور ٹیکنیکلی سالڈ میزائل والا بہترین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں, بے پناہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ان سے آشنائی نہیں ہے,
ٹھیک. یہ جہاد نفس اور جہاد بدنی میں کیا تعلق ہے, تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں, جبکہ کہا گیا ہے کہ نفس کے خلاف جہاد جہاد اکبر ہے. اسی طرح رسول اللہ کے پاس ایک آدمی جاتا ہے کہ جہاد میں جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے, تو رسول خدا کہتے ہیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کی جا کے خدمت کریں, آپ کے لیے وہ جہاد ہے,
صحیح.
اسی طرح کچھ لوگ
اتنے سوال نہ کہہ رہے ہیں, باقیوں کا بھی حق ہے اور مجھے باقی باتیں بھی کرنی
ہیں,
صحیح.
ان چیزوں کے بارے میں,
ٹھیک ہے, چلے والے کا جواب دے چکا ہوں, چلا کون سا ہے, سوال محور ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک کا ایک خاص وقت میں وظیفہ میدان جنگ میں ہونا ہے, وہ چلا کاٹ رہا قابل قبول ہے نہیں ہے, واضح, ٹھیک ہے. چلا بھی ہے, مثلا چلا اسلامی چلا, حضور پاک ہر سال محرم میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے, یہ اسلامی چلا, ٹھیک ہے نا. مجاہدین کے بارے میں بھی کیا ہے, کیا فرمایا کہ یہ قائم اللیل اور سائم النہار, اور پھر میدان جنگ میں, ٹھیک ہے. جب جس وقت آپ کا وظیفہ میدان جنگ میں ہے تو آپ کو میدان جنگ میں ہونا ہے, لیکن ساتھ ساتھ معنویت کو فراموش, آپ جنگ میں اتنے یا تنظیمی سرگرمیوں میں اتنا آپ مگن ہو جائیں کہ مثلا نماز آپ کو یاد نہ رہے, نماز اول وقت آپ کو یاد نہ رہے, اس طرح نہیں. افراط و تفریط صحیح نہیں, ہر چیز کا اپنا مقام ہے. جب آپ کو تنظیمی سرگرمی کا ٹائم ہے اس کے لیے آپ تنظیمی سرگرمی کریں, جب نماز اول وقت کا ٹائم ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نماز اول وقت. ہر چیز اپنی جگہ, ٹھیک ہے. اچھا جہاد, ابھی کتنا ٹائم رہتا ہے, پانچ منٹ ہے نا, کتنے 10 بجے تک کہہ رہے تھے نا, چلیں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جلدی سے. آپ دوستوں سوال نہیں پوچھے, ایک انہوں نے کہا کہ جہاد اکبر کیا ہے, جہاد بن نفس ہے. دیکھیں ایک وقت جہاد بن نفس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ سے خدا چاہتا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں, جو آپ کا شرعی وظیفہ ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں. اب ایک کا وظیفہ ہے خاص وقت میں میدان جنگ میں ہونا ہے, وہ گھر میں بیٹھے میں جہاد نفس کر رہا ہوں, ایسا کوئی جہاد نفس نہیں ہے, وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر رہا, اپنے نفس کو پال رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے چند چیزیں عرض کرنی تھی, اس کو جلدی سے عرض کرتا ہوں تاکہ آغا بھی ناراض نہ ہو. آغا کی سلامتی کے لیے پہلے تو ایک صلوات بھیجے نا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جس طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وظیفہ محور زندگی ہے, تو اب جب ہم وظیفہ محور زندگی ہے تو ہم نے کون سا شعبہ یونیورسٹی میں اختیار کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری قوم کو ضرورت کسی, یہ نہیں دیکھنا کہ پیسے کہاں زیادہ ملتے ہیں, یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قوم کو اگر انجینئرز کی زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر کی سب سے پہلے ضرورت ہے تو ہمیں کیا بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ٹھیک ہے. عالم دین کی ضرورت ہے تو ہمیں, ایک بندے نے ساری چیزیں نہیں بننا, اپنے ذوق اور استعداد اور ضرورتوں کے مطابق, ٹھیک ہے. پھر ہمیں دشمن کو پہچاننا ہے, اپنا دشمن کو جب ہم تک نہیں پہچانتے ہوں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. دشمن کا پہچاننا ضروری ہے. ایک یہ کہ ہم نے حق کو حق کے ذریعہ سے حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر تنظیمی سرگرمی کرنی ہے تو اس میں کوئی حرام کام انجام نہیں دینا, ٹھیک ہے. خاص طور پہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, ہمارے رومیٹس ہیں ان کے حقوق, ہمارا رومیٹ سویا ہوا ہے اس کے سونے کا ٹائم ہے, ہم اونچی اونچی گپ شپ لگا رہے ہوں, تنظیمی گپ شپ لگا رہے ہوں, تو یہ جائز
نہیں ہے.
دوسروں کے حقوق کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. پھر ایک یہ کہ محکم کام کرنا ہے, محکم منصوبہ بندی کرنی ہے, جلدی نتائج کے چکر میں ہمارے کام کا رزلٹ 200 سال بعد آئے تو آئے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, محکم کام, جلد بازی میں نہیں پڑنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, آگا ناراض نہ ہو.